سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. اللہ فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربی، کیا جو شخص اپنے مالک کی طرف سے ایک عقل سلیم رکھتا ہو، اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کو پہنچا ہوا ہو، جبرائیل یا قرآن مجید یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و من قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تورات، اس کو راہ دکھانے والی اور رحمت بن چکی ہو، اولئک یؤمنون بھی ایسے لوگ ہی ہے ایمان لانے والے، ومن یکفر بھی اور جو آدمی کافروں میں سے انکار کرے قرآن کریم کا یا پیغمبر کا، فالنار موعدہ، تو اس کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں شک نہ کرنا، انہ الحق من ربک، بے شک تیرے مالک کی طرف سے اترا ہوا ہے. لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. پارہ نمبر 12 ہے، اس کی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 17 آپ کے سامنے پڑھی گئی. آپ لوگ آج بیٹھے ہیں درس قرآن میں، بیان نہیں، کیا ہے؟ درس قرآن ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں اللہ کا قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا آج ہی مطالعہ کر رہا تھا، حضرت نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. فرمایا تم دعا کرو کہ کتنی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کے، 20 منٹ کے لیے، حج میں جاؤ گے تو بہت بہت تو آدھا گھنٹہ دعا کرو گے، کتنی دیر دعا کرو گے؟ روزانہ 10 منٹ 20 منٹ، ٹائم ہی کہاں ہے ہمارے پاس دعا کرنے کا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی قرآن کو سنے اور سمجھے، احق من السائلین، اس کو دعا کرنے والے سے زیادہ دیا جائے گا. کس سے؟ دعا کرنے والوں سے زیادہ. اب آپ دعا میں کیا کیا مانگو گے؟ یہاں تو صرف آپ کی نیت ہے اللہ کا کلام سننا. کیوں؟ آپ کلام اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے صرف نیت کرنی ہے کہ اللہ تیرا کلام سننے کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ میری ساری ضرورتیں پوری فرما. جب اللہ کہہ رہے ہیں مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، مانگنے والا کیا کیا نہیں مانگتا ہے؟ سب کچھ مانگتا ہے، کوئی چیز باقی رکھتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ اللہ دیتا ہے اس کو جو قرآن کو سننے کے لیے بیٹھتا ہے. اسی لیے علماء کرام میں ایک بحث چلی، کعبہ افضل ہے یا اللہ کا کلام افضل ہے؟ کعبۃ اللہ افضل ہے یا اللہ کا کلام افضل ہے؟ جمہور علماء فرماتے ہیں اللہ کا کلام کعبۃ اللہ سے افضل ہے، اللہ کا کلام کعبۃ اللہ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ وہاں رہتا نہیں ہے. اللہ کی رحمت اور تجلی کعبۃ اللہ پر اترتی ہے، میرا گھر ہے اس میں رہتا ہوں. اللہ تو حد اور قید سے بری ہے کہ وہیں رہے اللہ. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف کی، کعبہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. لیکن قرآن کریم کے بارے میں دنیا میں کوئی ایسی کتاب،
دنیا میں کوئی ایسی لینگویج، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے آئی ہے. اگر آئی ہے تو یہ قرآن کریم ہے. القرآن کلام اللہ وخرج منہ، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے نکل کر آیا ہے. اللہ نے بولا ہے، اللہ نے تلاوت کی ہے، اور یہ تلاوت جبرائیل کے سامنے، اور جبرائیل نے اس کو تلاوت کیا ہے کس کے سامنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آج کے سبق میں اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. گزشتہ درس میں یعنی رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا مکہ والوں سے کہ اگر تم لوگ پورا قرآن بنا کر لے آؤ، کلین اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، تم سب مل جاؤ، آسمان کے فرشتے، کتنے فرشتے ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کی تعداد، فرمایا جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اس سے 10 گنا شیطان ہیں. تفسیر کبیر میں امام رازی فرماتے ہیں اور 10 گنا شیطان ہے، اس سے 10 گنا اللہ کی زمین کی مخلوق ہے، اور اس سے 10 گنا اللہ کی مخلوق سمندر کی مخلوق ہے، اور اس سے 10 گنا اللہ کی ہوا میں اڑنے والی مخلوق ہیں، اور اس سے 10 گنا پہلے آسمان کے فرشتے، اس سے 10 گنا دوسرے آسمان کے فرشتے، اس سے 10 گنا تیسرے آسمان کے. اس طرح بیان کرتے چلے جاؤ، اتنے زیادہ فرشتے مل کر جمع ہو جائیں اور دنیا میں سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں، سب مل کر اللہ کا کلام بنائیں، اللہ کے سوا ساری مخلوق جمع ہو جائیں. وَدُعُوا مَا مَسْتَطَعْتُمْ من دون اللہ، بلاؤ جس کو بلانے کی تمہارے اندر طاقت ہو اللہ کے سوا، لیکن اللہ کے قرآن کو بناؤ کوئی بنا
نہیں سکتا.
پھر اللہ نے فرمایا جب یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس آیت میں جو اگلے سبق میں بیان کی گئی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اس میں کہا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَر، 10 سورت لے آؤ، چھوٹی چھوٹی 10 سورتیں بنتی ہے سورہ ناس سے لے کر الم ترہ تک کی، 10 سورتیں ہی لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ. لیکن اللہ اس کو بھی کہہ رہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یہ تمہارا جواب نہیں دے پاڑیں گے، یہ بنا کے لا ہی نہیں سکتے کلام اللہ کو. تو اللہ نے پھر سورہ بقرہ میں ایک اور بات فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت بنا کر لے آؤ، بس ایک سورت. اور محدثین مفسرین فرماتے ہیں وہ بھی انا آتیناک الکوثر جیسی بنا، اتنی سورت بھی بنا نہیں سکتے. اسی لیے مکہ المکرمہ میں ایک بہت ہی مشہور شاعر تھا، بہت مشہور شاعر تھا، لیکن اس کو شور و شغب پسند نہیں تھا، تو وہ جنگل میں کیف میں پہاڑ میں چلا گیا، وہیں رہتا تھا. لیکن اس کے شاگرد لینگویج سیکھنے والے بے شمار تھے، تو وہ اپنی اصلاح کے لیے جو کچھ لکھتے تھے لکھ کر کے اس کے گار کے پاس چھوڑ کر آ جاتے تھے، وہ لیتا اس کی اصلاح کرتا اور دوسرے دن گار سے باہر رکھ دیتا تھا. اب جن جن کا خط ہوتا لیٹر ہوتا وہ لے آتے اور اس اپنی اصلاح کرتے. ایک شاعر کے ایک شاگرد نے لکھا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 مصرے ہیں، چوتھا مصرا شاعر صاحب استاد صاحب آپ بنا دیجئے، یہ لکھ کر دے دیا. دوسرے دن جب لے کر آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر لیس هذا قول البشر، یہ تو انسان کا کلام نہیں کہ میں چوتھا بناؤں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، بنا نہیں سکتا میں. تو وہ بھی چیلنج پورا نہیں کر سکے تو اللہ اسی کو بیان فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کا کام ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، جب یہ آپ کا جواب نہ دے پائیں فَعْلَمُوا، تو جان لو اَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ کلام اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے. اور جو کلام کی محبت میں بیٹھے گا، اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے اللہ اس سے کتنی محبت کرے گا. کہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ اللہ الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کلام کو بنانے والا، فہل انتم مسلمون، ابھی بھی تم مانتے نہیں، ابھی بھی تم سمجھتے نہیں. آج کے سبق میں اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد والی آیت، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو ایمان نہیں لائے گا، جو قرآن کی اتباع نہیں کرے گا، نبی کی اتباع نہیں کرے گا، دنیا کی زندگی کے اندر اپنی زندگی لہو لعب اور زینت والی بنائے گا، یوفی اعمالہم فیہا، اس پر میں نے بالتفصیل بیان کیا تھا کہ اللہ پاک کافروں کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں اس کو کس طرح کیسے بدلا دیا جاتا، اس پر میں نے تین قسمیں بیان کی تھی. اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ بہت سارے کافر ایسے ہیں جو دنیا میں اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، ان کے اخلاص پر اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، نیک عمل کی وجہ سے. ایک صحابی کا سوال تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بہت اچھے اچھے کام سخاوت کے کیے ہیں، مجھے کیا ملا؟ فرمایا، اسی ایک کام، تمہارے کام کی وجہ سے اللہ نے آج تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، آگے بیان کیا جا رہا ہے، اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن قَبْلِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى. آیت تھوڑی مشکل ہے، اس کی 6 تفسیر کی گئی ہے. آپ غور سے سنو گے تو یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں. فرمایا، فمن کان علی بینت من ربی، جو شخص اپنے مالک کی طرف سے ایک دلیل رکھتا ہو، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے شاہد بھی ہو، گواہ بھی ہو، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس نے پہلے کتاب توریت کے بارے میں سن چکا ہے، دیکھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، جو بھی ہو، اور وہ کتاب امام و رحمہ، امام تھی اور رحمت والی تھی. یہاں پر تین چیزیں بیان کی اس آیت میں، ایک لفظ بینہ، اور لفظ شاہد، اور لفظ امام و رحمہ. اب سوال ہوتا ہے بینہ سے کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن کو سمجھیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں. فرمایا، بینہ سے مراد اللہ کا کلام ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم مل چکا ہو، جس کی زندگی میں قرآن ہے. اب اس سے مسئلہ نکالا کہ جو لوگ جنگل میں، ایسی جگہ، پہاڑوں میں، سمندر میں، کوئی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جنہیں قرآن کا پتہ نہیں، جنہیں نبی کا پتہ نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ جن کے پاس رسالت پہنچی ہی نہیں، رسالت پہنچی ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو عقل سلیم اللہ نے دی ہے، عقل سلیم، سمجھ دی ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، ہم ایسی جگہ میں رہتے، یہ زمین ہے، ان کو عقل دی ہے، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو ان کو نماز کا سوال نہیں ہوگا، روزے کا سوال نہیں ہوگا، عبادتوں کا سوال نہیں ہوگا، لیکن ایک اللہ کا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عقل سے اللہ کو کیوں نہیں مانا. اس پر ان کو سوال ہوگا، اور اس پر جو اللہ کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. لیکن ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بینتم من ربہ، رب کی طرف سے قرآن موجود ہے، ویتلوہ شاہد، یہ ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور ان کے پاس شاہد بھی ہے. پہلی تفسیر میں شاہد سے مراد پھر قرآن ہے، کہ قرآن اس کا گواہ بھی ہے، قرآن اس کے لیے گواہی دے رہا ہے. ہاں، یہ قرآن ہمارے لیے گواہ ہے، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی، فرمایا، جب تمہارا دل چاہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، اللہ کا قرآن دیکھ لے اور یہ سمجھ لے تو اللہ ہی کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ ہی کو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے، تو اللہ سے بات کر رہا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے. حضرت نے پھر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دو بچے تھے، انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ایسا تھا اس کو چوری کر لے. چپ چاپ سے جب سوئے ہوئے ہو وہ تلاش میں رہتے تھے کب یہ سوئے ہم یہ لکڑی چوری کر لیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے اور یہ آہستہ آہستہ دونوں جوان آگے بڑھے چوری کرنے کے لیے عصا کو. یہ عصا موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور یہ ان کا معجزہ ہے, یہ لکڑی جو ہے معجزہ ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام تو آرام کر رہے ہیں. جیسے ہی یہ قریب آ رہے ہیں لکڑی چوری کرنے کے لیے فوراً وہ لکڑی سانپ بن جاتی ہے اور یہ بھاگتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تو سوئے ہوئے ہیں. اس بات کو نقل کر کے حضرت فرماتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کا زندہ معجزہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. اس کو پڑھو گے سمجھو گے, یہی قرآن ہمارے لیے گواہی دینے والا بنے گا. یہی قرآن, قرآن میں سب کچھ موجود ہے. ایک عربی رسالہ گزشتہ سال میں نے حج کے موقع پر پڑھا, الدعوہ نام تھا, سعودی عرب میں الدعوہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے. اس میں ایک واقعہ نقل کیا تھا بہت عجیب کہ امریکہ میں ایک ہاسپٹل میں دو عورتوں کو ایک ایک بچہ, ایک کو لڑکا پیدا ہوا ایک کو لڑکی پیدا ہوئی. اب ایسے وقت میں کہ وہاں ڈاکٹر نرسس موجود نہیں, دونوں کے لڑکے لڑکا اور لڑکی دونوں مل گئے. اب کس دونوں کو پتا نہیں میرا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کو بھی پتا نہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. دونوں گل مل گئے. اب فیصلہ کرنا تھا, ایک عورت کہہ رہی لڑکا میرا ہے, وہ کہہ رہی لڑکا میرا ہے لڑکی میری نہیں ہے. اب جھگڑا تھا. اس جھگڑے کے لیے ایک امریکن غیر مسلم کرسچن ڈاکٹر نے ایک مصری ڈاکٹر سے جو اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا اس کو کہا ادھر آؤ, تم کہہ رہے ہیں تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے, قرآن گواہ ہے, دلیل ہے, سب کچھ ہے, ہمیں بتاؤ اب یہاں فیصلہ کیسے کریں گے, اب بتاؤ. حالانکہ یہ کوئی فیصلے کی چیز قرآن سے. کہا ٹھیک ہے مجھے ایک یا دو دن دے دو, میں قاہر ہو جاتا ہوں اظہر یونیورسٹی میں, میں تو جانتا نہیں قرآن کے بارے میں زیادہ, وہاں ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں بڑے بڑے علماء ہیں ان سے پوچھ کر آتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ, ٹکٹ کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں, آپ جاؤ جا کر آ جاؤ. دو دن میں واپس آئے قاہر ہو گئے تو وہاں ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے, کیا قرآن میں کوئی اس کا ثبوت ہے, کس طرح ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اس نے کہا میں طبیب نہیں میں حکیم نہیں ہوں, لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, مرد کے یعنی لڑکے کے یعنی جو میل ہو اس کے دو حصے ہیں اور جو فیمیل ہو اس کا ایک حصہ, جو میراث کا مسئلہ ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مائی کا لڑکا ہے اس کا دودھ ڈبل ہوگا زیادہ ہوگا اور اس کے اندر میں جو وٹامین ہوتا ہے وہ زیادہ ہوگا بنسبت اس مائی کا جس کی لڑکی ہے اس کا دودھ تھوڑا ہوگا اور ساتھ میں وٹامین کم ہوگی. آپ دونوں عورتوں کے دودھ کو لیبورٹری میں چیک کر کے دیکھ لیں اور فیصلہ کر لیں. دونوں کا فیصلہ ہو گیا, جس عورت کا لڑکا تھا اس عورت کے دودھ کو چیک کیا گیا زیادہ ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, حالانکہ مسئلہ تو میراث کا ہے لیکن وہاں سے مسئلہ نکالا اور وہ غیر مسلم کرسچن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا کہ ہاں تمہارا قرآن سچا ہے, یہ قرآن شاہد ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تورات ہے. ایک تفسیر تو یہ کی گئی اس کی کہ اس سے مراد قرآن ہے, ہمارے پاس موجود ہے اور یہی قرآن ہمارے لیے گواہ بھی ہے اور اس سے پہلے ہم نے سن چکا ہے قرآن کریم میں بار بار کہ تورات اللہ کی طرف سے اتری ہے اور اللہ نے قرآن میں اس تورات کی تعریف فرمائی ہے کہ اس کے اندر بھی یہ احکام بنی اسرائیل پر نازل کیے گئے تھے. ایک تفسیر تو یہ کی گئی. دوسری تفسیر جو قرطبی نے نقل فرمائی, امام قرطبی نے اللہ اکبر ہمارے اکابرین نے کیسی کیسی بات بیان فرما دی, فرمایا بینتم من ربہ, بینتم سے مراد یہاں اسلام ہے, اسلام ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان دیا ہے, ہمارے سینے میں ایمان موجود ہے, کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ. جن کو رب کی طرف سے اسلام مل چکا ہے وشاہد ویتلوہ شاہد, شاہد سے مراد نورانی اعمال ہیں کہ اس ایمان کی وجہ سے یہ بندہ ایسے نورانی اعمال کرتا ہے, یہ نورانی اعمال اس کے لیے گواہ بن جائیں گے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان نورانی اعمال کو گنوائے ہیں بالتفصیل اپنی کتاب معارف القرآن میں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اللہ ان کی اس نماز کو نورانی بنا دے گا ان کے دل میں اور پل صراط پر, اور قیامت کے دن نور بن جائے گا. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ پانچ وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں, نماز کو پڑھتے ہیں, وہ نماز ان کے لیے نور بن جائے گی اور قیامت کے دن ان کے لیے برہان ہوگی, تو وہ نمازیں ان کے دل میں نور بنے گی جو قیامت میں ان کے لیے گواہی دینے والی ہوگی نور کی شکل میں, اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں ان کے لیے وہ نماز بے نور, یعنی نماز نور ہی, وہ نور ہی نہیں ہوگا, وہ اندھیرے میں چلتے ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. تیسری بات نقل فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفتی شفیع صاحب نے کہ نورانی اعمال میں سے وہ عمل ہے جو گواہی دے گا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے وہ سورہ کہف اس کے لیے نور بنے گی اور قیامت کے دن اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک کے برابر اس کے لیے نور اللہ پیدا کر دے گا. اس کے قدموں سے لے کر آسمان کتنا اونچا ہے اتنا زیادہ نور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے گا, وہ اس نور کے اندر میں چلتا رہے گا. چوتھی حدیث بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا جو قرآن کی ایک آیت کو بھی تلاوت کرتا ہے, ایک آیت کو بھی, وہ آیت اس کے لیے دل کے اندر میں نور بنتی ہے اور قیامت کے دن یہ چلے گا تو آیت اس کے سامنے نور کی شکل میں ہوگی, وہ نور کے نور اس کے آگے آگے ہیں اور یہ اس کے پیچھے چلتا ہوگا. اور آگے مفتی شفیع صاحب نے ایک اور روایت نقل فرمائی دیلمی کے حوالے سے کہ ابن عمر راوی ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حاجیوں جو حج کے لیے جاتے ہیں عمرہ کے لیے جاتے ہیں جب یہ سر منڈاتے ہیں, جب یہ سر منڈاتے ہیں یہ بال جو نیچے گرتے ہیں یہ تمہیں نظر آتا ہے نیچے گرے ہیں, لیکن میرے نبی کا فرمان ہے یہ بال ان کے لیے ان کے ایمان کے لیے نور بنتا ہے اور قیامت کے دن یہی بال ان کے لیے نورانی بن جائیں گے, اس نور میں انسان پھر آگے آگے اس نور کے پیچھے پیچھے چل کر جنت کے اندر میں پہنچ جائے گا. ایک اور روایت نقل فرمائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفتی شفیع صاحب نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نورانی اعمال وہ ہے جو گواہی دیں گے قیامت کے دن, آدمی نور کو دیکھ کر ہی پہچان لے گا یہ کون ہے, جب نور ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, تو یہ گواہی ہویا کہ ان کے سامنے ہیں. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج کے لیے مکہ مکرمہ جانے کے بعد جب مینا میں آتا ہے کنکری مارنے کے لیے تو ہر کنکری اس کے ایمان کے لیے نور بنتا ہے اور قیامت کے دن وہ کنکری اس کے لیے نورانی بن جائے گی, اس نور کے اندر میں یہ آدمی چلتا رہے گا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت نقل فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی علیہ السلام کی فرمایا جو آدمی بازار میں جاتا ہے اور چلتے چلتے اللہ کا ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جو بھی ہو جو بھی ذکر کرتا ہے, فرمایا یہ ذکر اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گا اور اس کے لیے گواہی دینے والا ہوگا. ایک اور روایت نقل فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو پریشانی کو اس کی پریشانی کو دور کرے گا اس کا یہ عمل اس کے لیے نور بن جائے گا اور قیامت کے دن یہ عمل اس کو نورانی عمل اس کو پل صراط پر سے گزارتے ہوئے جنت میں لے جائے گا. اور آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں بڑا ہوا ہے، اس کی داڑھی سفید ہوئی ایمان کی حالت میں، جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے یہ سفید بال جو ایمان کی حالت میں سفید ہوئے ہیں، فرمایا اس کے یہ سفید بال قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گے، اس نور میں یہ اللہ کے اس نور کے اندر میں یہ پل صراط سے اوپر کے گزرتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں بینہ سے مراد ایمان ہے، اور شاہد سے مراد وہ نورانی اعمال ہے، جو نورانی اعمال اس کے لیے گواہی دینے والے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تھی، جو جس کے بارے میں ہم سن چکے ہیں کہ یہ رحمت والی ہے، اور اس کے اندر ہدایت کے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ تیسری تفسیر، افمن کان علی بینۃ من ربہ، اسے یہاں پر ایک بات عجیب بیان فرمائی، فرمایا شاہی کلام تو دیکھو اللہ کا کیا کہہ رہے ہیں، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ، نہیں کہا اللہ کا کلام گواہی دینے والا، من اللہ نہیں کہا بلکہ منہ کہا ہے، منہ اس کا، تاکہ پتا چلے وہ کون ہے۔ جب بادشاہوں کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں اس نے ایسا کہا ہے تمہیں، فرمایا اللہ کا نہیں کہا، اس کا کلام گواہ ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ۔ تیسری تفسیر یہاں فرمایا رب کی طرف سے کلام تمہارے پاس ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن، اس کلام کی گواہی دینے والا جبرائیل ہے۔ شاہد سے مراد یہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الامانت نزلت فی جزر قلوب الرجال، یہ امانت ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کے دلوں کی جڑوں کے اندر میں اتارا ہے، دلوں کی جڑوں میں۔ اسی لیے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سے مراد اسلام پر، اسلام پر، اللہ کی وحدانیت پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں چل کر ان کے ماں باپ ان کو یہود و نصارہ اور مجوسی بناتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ بندہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں بہت عجیب بات، فرمایا انسان کے دل کے اندر میں 19 مراکز ہے، مرکز، ایک مرکز، دوسرا مرکز، ایک ہٹا ہے تو پھر دوسرا ظاہر ہوتا ہے، پھر تیسرا ظاہر ہوتا ہے، پھر چوتھا ظاہر ہوتا ہے، اس کے اندر میں تجلی موجود، اس پر اللہ کی تجلی اترتی ہے۔ فرمایا آخری جو مرکز ہے، آخری جو مرکز ہے اس 19 میں، اس کو کہتے ہیں ہجر ابحر، ہجر ابحر، سمندروں کا پردہ یہ ہٹا، یہ ہجر ابحر ہے جس پر اللہ اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے۔ کہتے ہیں نا نورانی اعمال کی تجلی دل کے اندر میں اترتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، وہ پردہ ہے جس پر اللہ کی تجلی اترتی ہے۔ اب یہ آدمی نیکیوں کی طرف چلتا ہے، نیکیوں کی طرف چلتا ہے تو اس کی موت آتی ہے، جب موت آتی ہے تو وہ تجلی جس پر پڑی ہے، جس پردے پر، وہ اس کو کھینچتی ہے آسمان کی طرف، اور اسے نظر آتا ہے، نظر آتا ہے جنت، اور جنت کے نظارے اور فرشتے اور خوشبو اور بہت ساری چیزیں نظر آتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اللہ بھی تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، تو نفس مطمئنہ ہے جس پر اللہ کی تجلی ہوا کرتی تھی۔ اور اگر اس نے برائیوں میں، کفر میں، شرک میں زندگی گزاری ہے تو اس قلب پر، اس مرکز پر اللہ کی تجلی نہیں اتری ہے، تو اب یہ مرکز اس کو زمین کی طرف کھینچتا ہے، زمین کی طرف۔ اب یہ سکرات میں بہت پریشان ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اگر یہ کافر اور مشرک ہے تو پھر اس کا فیصلہ تو جہنم کا ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں وہ دل دیا ہے جس دل پر اللہ کی تجلی اترتی ہے۔ تو فرمایا یہاں پر افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اس سے مراد فطرت سلیمہ ہے۔ اہل تشیع شیعہ لوگوں کے امام جس کو تبریسی کہا جاتا ہے، انہوں نے تفسیر کی ہے بینۃ من ربہ، بینہ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے، تو کہا بینہ سے مراد اسلام ہے، ویتلوہ شاہد سے مراد حضرت علی ہے۔ شاہد حضرت علی ہے، ابو بکر صدیق کو چھوڑا، عمر فاروق کو چھوڑا، حضرت عثمان کو چھوڑا۔ ہندوستان میں یہ بات ازالت الخفا میں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ازالت الخفا فی خلافت الاربعاء، اس میں نقل کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ انہوں نے یہ کتاب اسی لیے لکھی کہ ہندوستان میں اہل تشیعی کا، شیعوں کا زور ہونے لگا اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے، تو حضرت نے سب سے بڑی کتاب لکھی جس میں ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، عثمان کون تھے، حضرت علی کون تھے، پہلے خلیفہ کون، دوسرے خلیفہ کون، تیسرے خلیفہ کون، چوتھے خلیفہ کون، اس طرح کر کر حضرت نے کتاب لکھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، چلو بات سے بات نکلی، یہ خیر آبادی والے، خیر آباد جو مشہور ہے، خیر آبادی والے اور بدایون والے، دہلی میں حضرت رہتے رہے، شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کا خاندان کا مرکز سب دہلی میں تھا، یہ لوگ ان کے مخالف تھے اور ان سے حدیث بھی نہیں پڑھتے تھے، خیر آبادی والے اور اسی طرح بدایون والے، اس لیے انہوں نے حدیث پڑھی ہے۔ محمد مخدوم، ہاشم مخدوم میاں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہاشم مخدوم میاں پاکستان میں، ہاشم مخدوم میاں ان کی تربیت، ہند میں رہتے تھے، ہند میں، ہند میں، سر ہند میں رہتے تھے، تو ان کی طرف یہ لوگ جھکے ہیں تاکہ ہماری سند میں شاہ صاحب کا نام ہی نہ آئے، شاہ ولی اللہ صاحب کا نام ہی نہیں آئے، حالانکہ اکثر و بیشتر 99%، اللہ پاک کا کرنا بھی عجیب ہوا، حالانکہ مخدوم، ہاشم مخدوم میاں یہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی چوٹی کے عالم تھے، اسی لیول کے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے شیخ الحدیث تھے، لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کے خادموں نے ان کی کتاب، آج تک کلمی شکل میں موجود ہے، لکھی نہیں گئی، ویسی موجود ہے، ان کی کتابیں آگے نہیں بڑھی، ویسی کہ ویسی آج بھی سرہند میں ہے، بہت ساری کتب خانوں میں ویسے نسخہ موجود ہے، اور وہ چاہتے تھے یہ خیر آبادی والے کہ ہماری سند میں شاہ ولی اللہ صاحب کا نام ہی نہ آئے، لیکن 99% اللہ پاک نے وہ شہرت عطا فرمائی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کا کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا جس کی سند میں شاہ ولی اللہ صاحب کا نام نہ آتا ہو، شاہ ولی اللہ صاحب کا نام نہ آتا ہو۔ تو مولانا فضل حق خیر آبادی تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی یہ بھی مخالف تھے شاہ صاحب کے، مولانا فضل حق خیر آبادی وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مفسر بھی، محقق بھی گزرے ہیں خیر آباد ہندوستان میں، خیر آبادی بہت بڑے، اور ان کا مناظرہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ زمانے کے بڑے 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 محقق، بڑے نیک اور اللہ کے ولی، زمانے کے محدث کہو، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، لوگ اس زمانے کے نواب اور وزیر لوگ اتنا مانتے تھے حضرت کو کہ حضرت کا سفر ہوا لڑائی کے لیے، اپنی بات کو بتانے کے لیے کدھر، لاہور کی طرف، تو آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں ایک جگہ ہے پیر پگارا، یہ پیر پگارا ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت نے اپنی بیوی کو رکھا، حضرت کے بیوی کو رکھا اور اپنے بچوں کو رکھا، اور حضرت آگے بڑھے اور اپنی بیوی سے کہا یہ پیر پگارا، یہ پیر لوگوں کا خاندان اچھا ہے، اگر مجھے شہید کر دیا گیا، میں واپس نہیں آؤں، تو اس خاندان میں آپ یہاں رہنا، الگ مکان میں یہی زندگی گزار دینا۔ حضرت تو چلے گئے اور شہید ہو گئے، لیکن نواب اس زمانے کا جو حضرت کو بہت زیادہ مانتا تھا، اس نے خط پر خط لکھا پیر پگارا گاؤں میں کہ ہم حضرت کی اہلیہ کو یہاں بھیج دیا جائیں، ہم ان کا ویلکم کرنے کے لیے سواری بھیجتے ہیں۔ نواب اس زمانے کا، اس نے بہترین مکان بنایا، چونکہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے سارے ہی مرید بہت ماننے والے، بہت متبع تھے، تو بہت بڑا مکان بنایا، اور 20 مائل آگے چلا حضرت کی اہلیہ کی سواری کا ویلکم کرنے کے لیے۔ اس زمانے کے نواب کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، 20 مائل چلتے گیا کہ میرے حضرت کی اہلیہ آ رہی ہے، انتظار، اور کہہ دیا تھا کہ جب قریب پہنچے 20 مائل کے تو مجھے کہہ دیا جائے، یہ آگے گئے اور پھر واپسی میں 20 مائل اور سواری کے پیچھے پیچھے چلا اور حضرت کو وہاں رکھ دیا، حضرت کی اہلیہ کو اس مکان میں رکھا، اور حضرت کی بیٹی ہوئی، جب اس کی شادی ہوئی بیٹی کی، تو بیٹی اس کے داماد کے بارے میں پتا چلا نواب کو کہ اس لڑکی سے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو داماد نے سوچا کہ میں دوسری شادی کروں۔ نواب کو پتا چلا کہ مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی شادی ہوئی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، اور داماد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ہی جیسی بیٹی ہے، حضرت کی بیٹی میری بیٹی ہے، دوسری شادی کرے گا نہ معلوم کیسی عورت لے آئے گا، حضرت کی بیٹی کو تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ حضرت کی بیٹی کو تکلیف ہو۔ سفر کر کے وہاں پہنچا اور داماد سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے آپ دوسری شادی کرنے والے، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ دوسری شادی کیجئے، لیکن کہیں اور جگہ نہ کیجئے، میں نواب ہوں، میری بیٹی سے شادی کر لیجئے، میری بیٹی میں دیتا ہوں، داماد تمہیں یہ خادمہ بن کر آئے گی حضرت کی بیٹی کے لیے، خادمہ بن کر آئے گی حضرت کی بیٹی کے۔ اس زمانے میں حضرت شاہ اسماعیل شہید، وقت نہیں ورنہ میں شاہ صاحب کی زندگی بیان کرتا، آپ تاریخ تو پڑھے، شاہ صاحب کون تھے؟ بہت آسان انہیں کافر کہنا، بہت آسان ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی آپ پڑھے، کیسا اللہ کا بندہ گزرا ہے، ان سے مناظرہ ہوا، شاہ صاحب نے کتاب بھیجی مولانا فضل حق خیر آبادی پر، مولانا فضل حق خیر آبادی حدیث پڑھا رہے تھے، اس دن سبق ہی نہیں پڑھایا طلبا کو، بہت خوش تھے، کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، دوسرا دن ہوا پھر کتاب پڑھ رہے ہیں، سبق نہیں پڑھا رہے، تیسرے دن کسی شاگرد نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ بڑے خوش ہو، کتاب ہی میں لگے اور پڑھے جا رہے ہیں اور خوش ہیں، حضرت نے فرمایا مولانا فضل حق صاحب نے کہ میں آج تک میں نے توجہ نہیں کی کس کی طرف، شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف، ان کی یہ کتاب ہے ازالت الخفا، علم کا سمندر ہے اور ساحل کا پتہ نہیں ہے، کیا فرمایا، یہ علم کا سمندر ہے لیکن اس کا ساحل اس کا پتہ ہی نہیں، کہا اس لیے میں 3 دن سے اس کو پڑھ رہا ہوں، کتنی عجیب کتاب ہے، اس کتاب میں شاہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے جس کی تفسیر میں آ کر رہا ہوں، فرمایا فمن کان علی بینۃ من ربہ، بینا سے مراد اسلام ہے، بینا سے مراد اسلام ہے، اور انہوں نے فرمایا اس پر انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی چاروں خلفاء پر، فرمایا شاہد سے مراد نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ علی ہے، نہ صحابہ، فرمایا ہاں یہی سب لوگ ہیں، خالی حضرت علی نہیں ہے، سارے صحابہ، فرمایا کیسے، حضرت نے فرمایا ایسے بہت سارے صحابہ کرام جو زمانے جاہلیت میں، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی، یا آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہوئے تھے، کہ بہت سارے بوڑھے صحابہ کرام جو ابھی صحابہ نہیں بنے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل کے اندر میں اللہ کے اسلام کا نور پہنچ چکا تھا، یعنی ابھی تک وہ ملت ابراہیم کا فالو کر رہے تھے، ان تمام میں سے شاہ صاحب فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر ان لو، حضرت زید، ان کی حضرت عمر کی بیوی کا نام عاتقہ، ان کے والد صاحب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور دو ایسے آدمی ہیں، دو ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا انتقال نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان کو جنت میں ٹہلتے اور چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے حضرت زید ہے، حضرت عمر کے فادر ان لو، اور نمبر دو پر حضرت ورقہ بن نوفل، پتا ہے کون تھے، ورقہ بن نوفل، تورات انجیل کے بڑے عالم، جب نبی علیہ الصلات والسلام پر وحی اتری تھی اور نبی علیہ الصلات والسلام، حضرت نے اس وقت اشارہ کیا تھا اس کی طرف، میں اس لمبے واقعے کی طرف نہیں جاتا ہوں، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کو لے کر چلی ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل بڑی عمر والے تھے، بوڑھے تھے، 70 سال کی عمر تھی ان کے پاس، تو بڑی تسلی دی، فرمایا اگر میں زندہ رہتا تو آپ کی مدد کرتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ رہوں گا، میری عمر ہو چکی ہے، تم پر یہ حالات آئیں گے، آپ کے ہی خاندان والے مکہ والے آپ کو نکال دیں گے بہت ساری، یہ ورقہ بن نوفل یہ ملت ابراہیم پر تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، بتوں کی عبادت نہیں کی، اگرچہ نبی علیہ السلام دنیا میں ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، حضرت زید کے بارے میں، حضرت عمر کے فادر ان لو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے، او مکہ والو، ان بوٹوں کی عبادت نہ کرو، اس سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی تو نبوت نہیں آئی ہوئی تھی، یہ کہہ رہے تھے، او مکہ والو، ان بوٹوں سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، ایک اللہ کو مانو جنہوں نے نبی ابراہیم کو بھیجا تھا، تم لوگ ملت ابراہیم پر نہیں ہو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بوتوں کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ وہی زید ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے نا، زندہ دفن کرتے تھے، یہی زید ہے جو اعلان کیا کرتے تھے طواف مطاف میں بیٹھ کر، تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن نہیں کرنا ہے، مجھے دے دینا، اس کے بدلے میں تمہیں دو اونٹ انعام میں دوں گا۔ کتنے بھائی؟ دو اونٹ انعام میں دوں گا۔ حضرت زید فرماتے ہیں اس طرح سے دو دو اونٹ کر کے انعام میں دے کر آپ کے مکان میں 360 لڑکیاں آپ پال رہے تھے۔ اندازہ کیجئے کتنی لڑکیوں کی جان بچائی حضرت نے، 360 لڑکیوں کی پرورش کی حضرت زید۔ حضرت زید ان کے بیٹے کون ہے پتا ہے تمہیں؟ سعید، جن کے بارے میں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کی بہن عتیقہ حضرت عمر کی بیوی ہے، بڑا خاندان ہے۔ جب باپ صحیح راستے پر چلتے ہیں تو اللہ ان کے اولادوں کو بھی صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ حضرت سعید آئے اور آنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے تو کبھی بوٹوں کی پوجا نہیں کی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کل جواب دوں گا۔ کیا فرمایا؟ کل جواب دوں گا۔ دوسرے دن جب آئے، سعید کو بلایا، فرمایا آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے تمہارے باپ کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں چل رہے ہیں، جنت میں مزے کر رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں سے ابو بکر بھی ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بتوں کی عبادت نہیں کی، وہ ابو بکر ہیں۔ وہاں پر جب ابو بکر کا ذکر کر رہے ہیں نا اپنی کتاب ازالۃ الخفا، ہم تو کہاں وہ کتاب پڑھیں گے، ہم کتاب کہاں پڑھیں گے، اس کا مقدمہ ہی آپ پڑھو تو آپ کو بہت شوق سے آپ پڑھیں گے۔ کیا بات لکھی حضرت نے کہ خلفائے اربعہ کے اصول کیا کیا ہے، اس میں اصول بیان کیے سارے، اصول کیا کیا چاہیے خلیفہ بننے کے لیے، ساری بات اس میں تفصیل نقل کی ہے۔ حضرت نے فرمایا ان تمام میں سے کل ملا کر کے 12 یا 13 صحابہ کرام تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بالکل بتوں کی عبادت نہیں کی ہے، بالکل نہیں۔ اس میں سے ابو بکر صدیق ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی دعوت دی تو بغیر چون چرا، بغیر کچھ کہے، فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہاں پر اس بات کو نقل فرمایا۔ تو فرمایا یہاں پر افمن کان علی بینۃ من ربہ سے مراد یہاں عقل سلیم اسلام ہے، جو اللہ ہر بندے کو دیتا ہے، اس کے دل کے اندر میں فطرت سلیمہ، جو فطرت پر بندہ پیدا ہوتا ہے، وہ اتلوہ شاہد منہ، اور پھر وہ ان کے لیے گواہی کیا بنی کہ انہوں نے بالکل بتوں کی عبادت نہیں کی، ملت ابراہیم پر چلتے رہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اس لیے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے لگتا ایسا ہے کہ بت بھی بات کر رہے ہیں، پہاڑ سے بھی آواز آ رہی ہے، فلاں چیز بھی بول رہی ہے، فلاں جانور بھی بول رہا ہے، لگتا ایسا ہے کہ کوئی آدمی آنے والا ہے، کوئی نبی آنے والا ہے۔ اس پر یہ لوگ یقین رکھتے تھے کہ کوئی آدمی آنے والا ہے جو ملت ابراہیم کو مکمل کرے گا، جو آگے بڑھائے گا، یہاں تک ان کا یقین تھا۔ یہاں تک تو فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آنے کے بعد ان کے سامنے بیان کیا کہ ہاں ملت ابراہیمی سچا مذہب ہے، یہ سب شرک ہے، اس کی عبادت کرنا شرک اور کفر ہے، جو اس پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو میں دین لے کر آیا ہوں ملت ابراہیمی کا، جو میرے دین پر چلے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو شاہد سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ فرمایا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان بیان کیے قرآن کی روشنی میں، تو قرآن اور قرآن کی شرح یہ سب شاہد میں داخل ہے کہ انہوں نے سن کر پھر اس پر عمل کیا اور آگے اپنی زندگی گزارتے رہے، آگے بڑھاتے رہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، یہ ان کے لیے زندگی بنی جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی ان کی بنی۔ افمن کان علی بینۃ پر شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگے چل کر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے اور شاہد سے مراد نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اللہ کی طرف سے ایسی شخصیت دنیا میں اللہ نے بھیجی ہے کہ ایسا نہ پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی آئندہ پیدا ہوگا۔ عبداللہ ابن سلام تو یہی تو کہتے ہیں، لیسا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، چہرے کو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جو انجیل تورات کے بڑے عالم ہیں فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے کہ دنیا میں آپ کے چہرے کو اور آپ کے بدن کو مکمل طور پر بیان کیا گیا، ایسا کوئی نبی، ایسا کوئی انسان اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا اور نہ آئندہ۔ اب جو اس بات کو سنے انہیں چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو ایک تفسیر تو حضرت نے یہ بیان فرمائی، افمن کان علی بینۃ من ربہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، دوسری اور ایک ساتویں تفسیر یہ بیان فرمائی کہ یہاں مراد بینہ سے مراد قرآن کریم ہے اور شاہد سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں جس کو قرآن میں بیان کیے گئے اور حدیث میں بیان کیے گئے، اس کو پڑھ کر تو کم سے کم تم اسلام لے آؤ۔ یہ تینوں باتیں یہاں پر بیان کی گئی، اب ہمارا کام کیا ہے جس کو اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام ورحمہ۔ تورات بھی بہت بڑی کتاب تھی، اللہ نے لکھ کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سارے قانون سب سے پہلی کتاب آسمان سے اتری، تو اس سے پہلے صحیفے بھی تھے، اتری تو اس سے پہلے زبور بھی تھی، لیکن قانون جس میں قانون لکھے گئے، جس میں سارے حدود بیان کیے گئے، وہ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ساری چیزیں، وہ ہے کون؟ تورات ہے، جس میں ساری حد بیان کی گئی تھی، ساری حد۔ اس پر ایک عجیب بات ہے جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنا دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے تورات کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، پھر بھی بوتوں کی عبادت کرتے رہے، بوتوں کی عبادت کرتے رہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ ان کی نجات کا ذریعہ کیا ہے، فرمایا توبہ ہے۔ فرمایا کون سی توبہ، حالانکہ پورا قافلہ لے کر کوہ طور پر پہنچے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کوہ طور پر پہنچے ہیں، فرمایا کیا ہے اس کے ان لوگوں کے لیے توبہ، فرمایا وہ توبہ نہیں جو توبہ میں امت محمدیہ کو دوں گا، کہ وہ کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں انہیں معاف کر دوں، وہ توبہ تمہاری امت کے لیے نہیں ہے، تمہاری امت کے لیے توبہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ اب اس میں بچرے کی پوجا کرنے والی کبھی ماں ہے، کبھی بیٹی ہے، کبھی بیٹا ہے، اب کیسے قتل کریں گے اس کو؟ لیکن اللہ نے فرمایا تمہاری توبہ قتل ہی ہے، اس کے سوا کوئی توبہ نہیں، جس کا ذکر پہلے سپارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ امت، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی توبہ قبول ہوئی قتل ہونے کے بعد، یہ امت تمہیں توبہ دی گئی ہے، اگر تم توبہ کرو گے اللہ توبہ کے ذریعے سے اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فرمایا تمہیں تین چیزیں دی ہے، ایمان بھی دیا ہے، قرآن بھی دیا ہے، اور پچھلی کتابوں کے بارے میں تمہارے سامنے ریکارڈ موجود ہے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی نیک لوگ ہوں گے ایمان لائیں گے، اور جو نیک نہیں ہوں گے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کریں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری آیت بیان کر رہا ہوں میں، آیت پوری کر رہا ہوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نبی بن کر دنیا میں آ چکا ہوں، جن لوگوں کو پتا چلے میری دعوت کا کہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور میرے نبی کی رسالت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، کسی اور مذہب کا ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لے آئے، اگر ایمان نہیں لائے تو دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت سعید ابن جبیر تابعی ہے، شاگرد ہے عبداللہ ابن عباس کے، رئیس المفسرین، جن کو رئیس المفسر مفسرین کا سردار کہا جاتا ہے، سعید ابن جبیر فرماتے ہیں میں نے ہر وقت صحیح احادیث کو جب بھی میں نے سنی ہے تو اس کا مین کہ کہاں سے نکالی گئی تو قرآن قریب میں میں نے اس کی دلیل کو پایا ہے، جب کبھی میں نے صحیح حدیث کو سنا ہے فوراً اس کے لیے میں نے اس کا جو مین جو چیز ہے وہ میں نے قرآن کریم سے مجھے ملی ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں شک میں تھا کہ کہاں ہے قرآن کریم میں، نبی علیہ السلام کی حدیث جب میں نے سنی ہے کہ جب میری دعوت عام ہونا شروع ہو، لوگوں کو پتا چلے تو سب کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے، چاہے وہ نصارہ ہو، کرسچن ہو، یہ دو کا ذکر ہے، اس اندازہ لگا لیجئے جن پر کتاب اتری ہے تورات زبور ان کو بھی ایمان لانا ہے، جن پر نہیں اتری ان کو تو بدرجہ اولا ایمان لانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا ورنہ تو کہاں داخل ہوں گے، جہنم میں، فرمایا جب میں نے یہ حدیث سنی نا تو میں سوچنے لگا کہ قرآن میں کہاں پر ہے، تو مجھے یہ آیت ملی، یکفر بھی من العذاب فالنار موعدہ، جو لوگ بھی کفر کریں گے، انکار کریں گے احزاب میں، جماعت میں سے، تو فنار موعدہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد قرآن ہے، اسلام ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات ہے، نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے، فطرت سلیمہ، جو بھی ہو ساری تفسیر کو سامنے رکھ کر یہی بات سامنے آتی ہے، فلا تکو فی مریت منہ، اس قرآن کے بارے میں کبھی شک نہیں کرنا، اس قرآن کے بارے میں شک نہیں کرنا، اللہ نے قرآن شروع اس طرح کیا، الف لام میم، الف اللہ، لام جبرائیل، محمد، میم محمد، اللہ نے اتارا جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ پر کون سا قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر میں کوئی شک نہیں، قرآن شروع کرتی اللہ نے پہلے قرآن کے بارے میں بیان کر دیا، فلا تک فی مریت من انہ الحق من ربک، یہ قرآن سچا ہے اور رب کی طرف سے اترا ہے، جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کی محبت میں بیٹھے گا، قرآن کی محبت میں، فرمایا کہ وہ کامیاب ہوگا، اور جو قرآن سے بھاگے گا، جو قرآن سے دور ہوگا، قرآن پر اعتقاد نہیں رکھے گا، قرآن پر ایمان نہیں رکھے گا، فرمایا وہ ناکام ہو جائے گا، وَمَن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن میرا اتنا سچا قرآن ہے اور میں نے تین تین گواہی بیان کر دی ہے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، دنیا میں اکثر کافر ہے مومن سے زیادہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، پھر آئندہ انشاءاللہ، اب ومن ازلمو سے پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ پاک نے کافر کے لیے اتنی برائی بیان نہیں کہ جتنی 15 برائی یہاں بیان فرمائی ہے، کتنی بھائی 15 چیزیں بیان فرمائی کافر کے بارے میں، انشاءاللہ آئندہ کل اس کو بالتفصیل بیان کیا جائے گا، آئندہ کل تو مغرب عصر کی نماز کے بعد تفسیر نہیں ہوگی، حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ عصر کے بعد، مولانا شاہین جمالی صاحب جو ہر سال ہمارے یہاں آتے ہیں، ان کا انشاءاللہ آئندہ کل پروگرام ہوگا، اور آپ مضمون ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، تو پھر سٹرڈے سے انشاءاللہ پھر ہم آگے تفسیر میں بڑھیں گے، اللہ کی قرآن کی محبت، اللہ میں سچی پکی قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیمہ، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے مشکلوں کو آسان فرما، اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اے اللہ سارے ہی اعمال ریاکاری سے بڑے پڑے ہیں، اے اللہ سجدہ اخلاص کا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اے اللہ ریاکاری سے بڑے پڑے ہیں، اللہ تیرے قرآن کو سننے کے لیے اس کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ تیرے قرآن یہ تیرا ہی کلام ہے اللہ، تیرا ہی کلام ہے اللہ، اللہ اس کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اللہ، اسی قرآن کے صدقے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ، تیرے قرآن کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، یہی تو قرآن ہے جس کے صدقے تو نے بڑے بڑے کافروں کے دلوں کو بلند کر دیا، بڑے بڑے کافروں کو اللہ تو نے کفر کے پہاڑ سے ہٹا کر جنت کے اندر پہنچا دیا اللہ، یا اللہ ان کے دلوں کے چشموں کو تو نے جاری کر دیا اللہ، یا اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیا اللہ، یا ارحم الراحمین اسی قرآن کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ، اس قرآن کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرما اللہ، سمجھانا آسان فرما، سمجھنا بھی آسان فرما، سمجھانا آسان فرما، سمجھنا آسان فرما اللہ، غلط بات کہنے سے سننے سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، جو بات کہی جاتی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان تو نے دیا ہے اس ایمان پر یا اللہ مکمل طور پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو نے ہمیں دی ہے، جن کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے، جن کے صدقے ہمیں راہ راست ملا ہے، یا اللہ انہی کی سنت پر ہمیں چلنے والے بنا دے اللہ، ان سے سچی پکی محبت نصیب فرما یا اللہ، اس قرآن کی محبت میں بیٹھنے والے اس پورے مجمع کو قبول فرما، پورے مجمع کو قبول فرما، ریسیور کے ذریعے سے جو لوگ سن رہے ہیں، سننے والے سننے والیاں ہیں، ان سب کو بھی قبول فرما، اس قرآن کے صدقے اللہ پوری امت پر رحم فرما اللہ، ہم سب کے اس قرآن کے صدقے ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما اللہ، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما اللہ، ہم سب کے اعلی اولاد کی مغفرت فرما، دوست احباب اللہ، سارے محبت کرنے والے اللہ سب کی مغفرت فرما، سارے مریدین کی مغفرت فرما یا اللہ، دور دور سے لوگ قرآن کا درس سننے کے لیے آتے ہیں اور آئے ہیں اللہ، سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ، پورا مہینہ ہمیں محبت کے ساتھ قرآن سننے والوں میں سے بنا دے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے بنا دے، قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم قرآن پڑھتے نہیں، کم سے کم قرآن جو پڑھتا ہے، سناتا ہے، سمجھاتا ہے یا اللہ، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں ہی سے بنا دے اللہ، یا اللہ ان کے اندر ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے بنا دے اللہ، یا اللہ اس قرآن کے صدقے یا اللہ، یا ارحم الراحم، بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے قرض سبک دوسی عطا فرما، یا اکرم الاکرمین، یا ذل جلال والاکرام، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اولادوں کو نیک بنا، دنیا میں جب تک باقی رکھے ایمان پر قائم دائم فرما، اور جب موت آئے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آخرت کے سارے مراحل آسان فرما کر یا اللہ، جو اعمال کیے جا رہے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے قبول کر کے اس کے نور میں ہمیں جنت میں پہنچا دے اے اللہ، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ.